السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، گزشتہ جمعہ میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ہمارے دوسرے خطبے میں جو مضامین ہوتے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے، خطبہ ثانیہ کے مضامین کی بنیاد کیا ہے. خطبہ اولی میں عام وعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں کسی خاص ٹاپک سے متعلق، اور عمومی نصیحتیں ہوتی ہیں. اس کی بنیاد میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ تاکید جو ہے وہ توحید کی ہے کہ توحید ہاتھ سے نہ جائے، اور پھر تقوی کا حکم ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کے عذاب سے بچنے کا عملی طور پر. پھر یہ بات ہوتی ہے کہ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سب سے بہترین کلام وہ اللہ کی کتاب ہے. بہترین فضیلت کے اعتبار سے ہے، ایسا نہیں، فضیلت کے اعتبار سے بھی ہے اور ہدایت اور رہنمائی کے اعتبار سے بھی ہے. پوری دنیا میں انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین دستور، سب سے بہترین نظام حیات وہ اللہ کی کتاب ہے. خیر الکلام کلام اللہ. اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، عادتوں کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر ہے. ہر جمعے میں یہ بات سنائی جاتی ہے، خیر الحدی حدی محمد کا یہ مطلب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہی طریقہ زندگی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اچھی ہے. کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہنے سہنے میں، عادتوں میں، خوشیوں میں، سب چیزوں میں. اسی وجہ سے دہرایا جاتا ہے کہ مسلمان اپنی ان تمام چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح نہیں دے رہا ہے، آپ کے طریقے کو ترجیح نہیں دے رہا ہے، اور ساری خرابی اور ساری تباہی جو ہے مسلمان پر آخرت کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہے. اس طرح کی بہت سی باتیں پہلے خطبے میں ہوتی ہیں، سچ بولا کرو اس سے نجات ملتی ہے، جھوٹ سے بچا کرو اس لیے کہ وہ ہلاک کرتا ہے، احسان کیا کرو، اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. کوئی خاص ٹاپک آیا تھا بیان میں تو اس سے متعلق جو آیتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، اور دوسرے خطبے میں عموماً ایک ہی طرح کا مضمون ہوتا ہے، اور اس میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں تھوڑی تفصیلات اور اہل بیت کے بارے میں تفصیلات ہیں، تاکہ ہر مسلمان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت کے بارے میں پوری طرح مطمئن رہے کہ حضور اپنی مشن میں پورے کامیاب ہوئے، حضور نے تربیت فرمائی، صحابہ کی تربیت ہوئی، اور صحابہ سب کے سب عدول تھے، صحابہ سب فضیلت والے ہیں، سب صحابہ سے محبت کرنا فرض ہے، کسی بھی صحابی سے نفرت کرنا منافقت ہے، کسی بھی صحابی سے مخالفت کرنا یا نفرت کرنا یہ منافقت ہے، اور صحابہ میں جو اہل بیت ہیں وہ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، ان کا اپنا حق ہے. صحابہ میں جو خلفاء راشدین ہیں وہ صحابی بھی ہیں، اور خلفاء راشدین حضور کے خلفاء ہیں، ان کا اپنا حق ہے، اور مرتبے کے اعتبار سے یہ لوگ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں سارے صحابہ میں، اس میں اہل بیت بھی شامل ہیں، اہل بیت سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں یہ لوگ. اور ان چاروں میں بھی جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں وہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، نمبر دو اس کے بعد فضیلت والے، نمبر تین اس کے بعد فضیلت والے، نمبر چار اس کے بعد فضیلت والے، اور ایسی امہات المؤمنین ہیں ساری کی ساری جو ہے نا وہ قابل احترام ہیں. ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے خاص افراد، اس میں حضرت بی بی فاطمہ ہیں، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہیں، یہ بھی پوری طرح قابل احترام ہیں. حضور کے چچا ہیں حضرت عباس، حضور کے چچا ہیں حمزہ جو مسلمان ہو گئے تھے، چونکہ بعض چچا حضور کے اسلام نہیں لائے، جو مسلمان ہو گئے ان کے لیے فضیلت ہے، ان کی محبت ویسے ہی ہے. یہ بیان ہوتا ہے تاکہ امت میں جو اختلاف کی بنیاد پڑی تھی اس کا پتہ چلے کہ کہاں سے یہ بات چلی ہے. اور بزرگان دین اور خلف سلف جو ہے نا وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ جس دن صحابہ کے بارے میں تنقید کا ذہن اور ان کو کمتر سمجھنے کا ذہن امت میں آئے گا، اس دن سے امت کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اس زمانے میں جن لوگوں نے فتنے کی بنیادیں ڈالی انہوں نے یہیں سے شروعات کی ہیں کہ صحابہ سے ذہن کو ان کی عظمت کو ہٹایا جائے، علماء سے ان کی عظمت کو ذہن کو ہٹایا جائے، عظمت والے ذہن. پھر ان میں کام کرنا آسان ہو جائے گا، ان کو جو ہے نا کسی بھی راستے پہ ڈالا جا سکتا ہے، کیونکہ غلط راستے پہ آدمی اسی وقت چلے گا جب اسلاف کے راستے کو چھوڑے گا. جب تک سلف کے راستے پر رہے گا غلطی پہ نہیں جائے گا، چونکہ سلف سیدھے راستے پہ تھے، جب ان کے راستے پہ چلے گا تو غلطی سے بچی بھی رہے گی امت. اب ان میں غلطی ڈالنا ہے تو کرنا کیا، وہ یہ ہے کہ بڑوں کا اعتماد مجروح کرنا، ان کا ٹرسٹ جو ہے نا وہ لوز کر دینا، وہ قابل بھروسہ نہیں ہے، وہ آپس میں خود ہی لڑتے تھے، وہ آپس میں مخالفت کرتے تھے، وہ نہا غصب کرتے تھے، ان میں یہ خرابیاں آ گئی تھیں، وہ نعوذ باللہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے. جن لوگوں نے کتابیں لکھی وہ اس مقصد سے لکھی ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. بہت لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو کہ جنہوں نے صحابہ پر تبصرہ اور تنقید کرنے کے لیے کتابیں لکھی ان کا ریزن کیا، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. یہ مقصد ہے پھٹ ڈالنے کا امت میں، اور امت کو غلطی کے راستے کی کنجی دینے کے لیے. آج کے اس درس میں، آج کے اس موضوع میں مجھے اس کے بعد والی آیت جو عموماً خطبے میں پڑھی جاتی ہے وہ سنانی ہے. سب سے اخیر میں خطیب صاحب جو ہیں وہ ان اللہ امر بالعدل والاحسان والی آیت جو ہے نا یہ پڑھتے ہیں. یہ سورہ نحل کی آیت ہے 14 بارے میں. بڑی عجیب و غریب آیت ہے، یہ اتنی جامع ترین اور اتنی عجیب آیت ہے کہ پورے دین کے مضامین کو سمیٹا گیا ہے اس میں. تو خلاصے کے طور پر، بریفنگ کے طور پر آدمی کے ذہن میں رہنا مسلمان کی کہ اسلام کا خلاصہ کیا ہے، اسلام کس ذہن کو دیتا ہے، مسلمان ایک بحیثیت مسلمان ہونے کی اس کی مینٹالٹی کیسی ہونی چاہیے، اس کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے. چونکہ پوری اسلام کی تفصیلات تو موقع پہ نہیں سنائی جاتی، تو ایک ایسی آیت سنائی جاتی ہے کہ جس میں یہ مضامین ہوتے ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی اسلام میں ہے کیا، اسلام کیا سکھاتا ہے، آپ یہ آیت کا مفہوم سنا دیں بس حاوی ہو جائے گی بات، اس کی بریفنگ ہو جائے گی. بعض مرتبہ پوچھتے ہیں لوگ، ٹیکسی میں پوچھ لیتے ہیں، آفس میں پوچھ لیتے ہیں، ملاقاتوں میں پوچھ لیتے ہیں، بھائی اسلام میں ہے کیا، اسلام کیا سکھاتا ہے. ہمیں ہر جمعہ وہ بریفنگ دی جاتی ہے، وہ ہمارا ذہن چونکہ کام نہیں کرا اس وجہ سے ہم عین وقت پہ بھائی اسلام کیا سکھاتا ہے، وہ اچھے رہو اچھے ایسا ایک ایسی بات کر دیتے ہیں ہم جو مطمئن نہیں کرتی، تسلی بخش نہیں ہوتی. اگر اس آیت کا مفہوم ذہن میں ہو، جس کے ذہن میں جتنا کھلا ہوا ہو، تو وہ اسی کو گرفت بنا کے اپنی بات کا عنوان بنا کے وہ پوری تشریح کر دے سکتا ہے کسی غیر مسلم کے سامنے بھی. اور اسی وجہ سے بعض صحابہ اسی پر ایمان لائے سو بھی ہیں. حضرت اقسم صیفی کے نام سے ایک صحابی ہیں، اپنے قبیلے کے سردار تھے وہ. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں اطلاع ملی تو انہوں نے ارادہ کیا جانے کا کہ میں جا کے خود ملتا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے آدمی ہیں، کیا بولتے ہیں. نیاپن تھا، آپ ابھی دعوے نبوت فرمائے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو ان کے قبیلے والوں نے کہا کہ آپ بڑے آدمی ہیں، کہیں آپ کے ساتھ کوئی بےحودگی بے ادبی نہ ہو جائے، پورا قبیلے میں سرپوٹبل ہوگی اور پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا برتاؤ ہو، اس لیے آپ نہ جائیں. تو پھر مشورہ یہ ہوا کہ آپ جو ہے ہمیں نمائندے کے طور پر بھیج دیں. تو دو انتہائی سمجھدار قسم کے آدمی جو پورے قبیلے کے تھے وہ چنے گئے، اور چننے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے گئے. تو انہوں نے حضرت اقسم نے اپنے آدمیوں کو یہ نصیحت کر کے بھیجی کہ دو سوال کرنا وہاں جا کے، ایک یہ کہ من انتا، دوسرے یہ کہ ما انتا، آپ ہیں کون، دوسرے یہ کہ آپ کہتے کیا ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے، یہ دونوں چیزیں پوچھنا. وہ دو نمائندے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو پوچھا من انتا، فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ، میں محمد ہوں اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں. پھر اس کے بعد پوچھا ما انتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، نمائندہ ہوں. فرمایا کہ اللہ کی نمائندگی میں آپ کیا کہتے ہیں، تو آپ نے یہ آیت پڑھی ان کے سامنے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. وہ لوگ واپس چلے گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ جب ہم نے ان کا نام من انتا پوچھا تو عربوں کی عادت یہ تھی کہ میں فلاں، میرے باپ فلاں، میرا خاندان فلاں، میری یہ فلاں، میں اپنے کارنامے سنانے کی عادت تھی وہ لوگوں کو، تاکہ امیج بنے کہ میں کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوں، بہت بڑا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سب اعتبار سے بہت بڑے تھے، لیکن آپ نے اس ٹاپک کو چھیڑا ہی نہیں دیا تھا، میں محمد ابن عبداللہ ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ بات ہمارے لیے بہت ہی سرپرائز کرنے والی تھی کہ ایک آدمی سے ہم پوچھ رہے ہیں من انتا، وہ صرف اپنا نام اور اپنے ابا کا نام بول رہا ہے. لیکن ہم نے اب تحقیقیات کی تو پتہ چلا کہ یہ قوم کے اعتبار سے، یہ نسب کے اعتبار سے، یہ شرافت اور بزرگی کے اعتبار سے، یہ لوگوں میں خیال کیے جانے کے اعتبار سے سب سے بڑے خاندان کے آدمی ہیں. یہ جا کے انہوں نے اقسم سے سنایا. دوسری بات یہ فرمائی کہ جب ہم نے ما انتا پوچھا تو انہوں نے یہ دو باتیں کہی ہیں، ایک تو یہ کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، دوسرے یہ آیت سنائی. اچھا، اس میں بھی ایک قصہ ہوا، وہ یہ کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو اپنی قوم میں نقل کرنے والے ہیں، ہمیں اچھی طرح بار بار سنا دیجئے تاکہ ذہن نشین ہو جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مرتبہ ان کے سامنے دہرائے کہ یہ آیت ان کو زبانی یاد ہو گئی. آپ کا انداز بڑا عجیب تھا وعظ کا، تبلیغ کا، بار بار پڑھتے گئے ان کے سامنے، بار بار پڑھتے گئے، حتیٰ کہ ان کو یہ آیت زبانی یاد ہو گئی. انہوں نے جا کے سنا دیا کہ یہ آیت. جیسے حضرت اقسم نے اس قصے کو سنا، فرمایا کہ وہ تو مکارم اخلاق کی تعلیم کرتے ہیں، وہ تو انصاف اور امن کی بات کرتے ہیں، وہ تو انسانیت کی بات کرتے ہیں، تو یہ صحیح ہیں، لہذا اے میری قوم تم لوگ پہل کرو تاکہ تم بعد میں داخل ہونے والوں میں شامل نہ ہو. اگر تم پہلے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ظاہر ہے کہ تمہارا مرتبہ بڑا ہوگا. پوری کی پوری قبیلے والوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا تھا ان کے، حضرت اقسم بھی مسلمان ہو گئے، پورا قبیلہ ایک ساتھ مسلمان، چونکہ وہ قبیلے کے سردار تھے. پہلے قبیلے کی بنیادیں ایسی تھیں کہ جو سردار بول دیا وہی، دن کو دن بول دیا، رات بول دیا تو رات ہے، رات کو دن کہہ دیا تو وہ دن ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے، اس مذہب کو قبول کر لو، وہ سب نے قبول کر لیا. یہ آیت اتنی جامع ہے کیونکہ اس کے مضامین میں ایسی بات پائی جاتی ہے. اور بھی واقعات ہیں ایسے، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا قصہ بھی اسی آیت کو قرار دیا گیا ہے. جب یہ آیت انہوں نے سنی تو فرمایا کہ واللہ انہ لحق، اس سے بہتر تو کوئی کلام نہیں ہو سکتا اور اس سے بہتر تعلیم نہیں ہو سکتی. انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. ولید ابن مغیرہ جو کہ مشرک تھا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے پوچھا کہ بھائی آپ چونکہ بہت ہی سمجھدار قسم کا آدمی اور بہت ہی، یعنی مطلب یہ کہ ایسا ذہین تھا کہ آدمی کو سمجھنا بھی اور آدمی کو سمجھانا بھی، دونوں کا ماہر تھا بہت. اس کو بھیجا تھا مشرکین نے کہ بھائی تم جا کے بات کر کے آؤ ان سے کہ یہ کیا چکر انہوں نے چلایا ہوا ہے ہمارے معبودوں سے ہم کو الگ کرنے کا، اور یہ کہ صاحب یہ سب جہالت ہے، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ولید ابن مغیرہ جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے یہ آیت تلاوت کی، اس کو یہ سمجھایا، آیت پڑھی آپ نے. اس نے جا کے کہا کہ صاحب بس میں کیا بتاؤں ان کے بارے میں، اس کی بات میں اتنی مٹھاس ہے اور اس کی بات میں اتنی بہتری ہے اور اس کی باتوں میں ایک ایسی میں نے درخت کی جڑ پائی ہے کہ جس کے پھل کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا. وَإِنَّهُ لَمُورِقٌ وَمُثْمِرٌ، ایسے پتے آنے والے ہیں اس جڑ کو اور ایسے پھل لگنے والے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو روکا جا سکتا ہے. وما هو قول البشر، آخری بات یہ ہے کہ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے ایسی بات بولنا، یہ قول بشر نہیں ہو سکتا. ایمان تو نہیں لایا وہ، لیکن اس نے واپس آ کر کہا، سب نے کہا کہ پاگل ہو گیا، اس کے جادو کا اثر ہو گیا اس کے اوپر، وہ بڑا جادوگر ہے، اس نے جادو کر دیا اور متاثر، حالانکہ پہلے اسی پر ٹرسٹ کیا تھا کہ یہ متاثر نہیں ہوتا کسی سے، یہ جا کے صحیح بات لے کر آئے گا کہ وہ کہتے کیا ہیں. آپ نے صرف یہ آیت پڑھی, اس آیت پر یہ جملے بولنے پر وہ مجبور ہو گیا, انہو لحلاوت و انہو لطلاوت و انہو لمورق و انہو لمثمر وما ہوا قول البشر, یہ اس نے کہا. تو یہ پڑھا جاتا ہے خطبے میں, اور ہمارے پاس جب خطیب صاحب یہ پڑھتے ہیں تو ایک خاص مطلب ذہن میں آتا ہے, چلو بھائی اٹھو خطبہ ختم ہو رہا. واہ 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 ماشاء اللہ, اپنا بھی جواب نہیں ہے, امت مسلمہ کا کوئی جواب نہیں ہے. جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو خطیب صاحب, ہم لوگ سب اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بھائی چلو اب صحیح ہو جاؤ, اپنے پیر ویر صحیح کر لو, کھڑے ہو جاؤ, اور سب بہت بڑا مجمع ہوتا ہے تو پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں لوگ, نہیں کم ہوتا ہے تو تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو بھائی جان چھوٹی خطبہ ختم. اور کیوں سنایا جاتا ہوگا؟ اس لیے سنایا جاتا ہے کہ ہر ایمان والے کو اسلام کی اور ایمان کی بریفنگ رہے, آپ ریڈی رہیں ہر وقت اور اپڈیٹ رہیں اسلام کے بارے میں. مسلمان ہے, مسلمان کو اپڈیٹ رہنا ہی چاہیے, اس لیے ہر جمعہ دوہرا دیا جاتا ہے. دیکھنے میں ایک آیت ہے لیکن اگر یہ ذہن میں رہے گی اس کے تو خلاصہ رہے گا, اس کے سامنے سمری رہے گی. اچھا یہ ہے, اب تھوڑا سا ترجمہ تھوڑا سا مطلب اس کا عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں ایک بات کا حکم دیتا ہے اور وہ عدل ہے, جب اسلام کی بنیاد عدل پر ہے, انصاف. عدل ایک ملکے کا نام ہے, ایک صفت کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا ہر فعل, ہر قول, ہر عقیدہ, ہر فکر, ہر سوچ, ہر کام, اس میں بیلنس پنا پایا جاتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عدالت وہ ان چار بنیادی ارکانوں میں سے ہے کہ جو سعادت سے متعلق ہے, جس میں یہ چیز آ گئی وہ سعید بنے گا ہی بنے گا. اس وجہ سے اسلام کی بنیاد اس پر ہے کہ تم اپنے اندر عدل لاؤ, اپنی سوچ میں عدل لاؤ, انصاف لاؤ. عدل کا مطلب ہے کہ اعتدال ایسا ہونا کہ اس میں جو حد سے زیادتی ہے وہ بھی نہیں پائی جانا, حد سے جو کمی ہے وہ بھی نہیں پائی جانا, نہ کسی عادت میں, نہ کسی اخلاق میں, نہ کسی بات میں, نہ کسی کام میں, اور نہ کسی زندگی کے تمام شعبوں میں. عدل جو ہے خاص مضمون رکھتا ہے. عدل جو ہے وہ لبرلزم کا نام نہیں ہے, لبرلزم کا نام نہیں ہے, توسو کچھ بھی نہیں بولنا, جو چاہے کرنا سب کے ساتھ, اس کا نام نہیں ہوتا عدل. یہ خود عدل کے خلاف ہے. عدل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ عدل ہونا, اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان میں عدل ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. اللہ کو جو اللہ کا مقام ہے دو, آپ کا جو مقام ہے آپ اس پہ رہو. اللہ کے مقابلے میں اپنی چلانا عدل کے خلاف ہو گیا. اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ اختیار کرنا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور ان کی ذات کے شان کے خلاف ہے, وہ عدل کے خلاف ہے. عدل کے مقابلے میں عدل کی جو ضد ہے وہ ظلم ہے, اور اسی لیے اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا ظلم ہے. اور قرآن پاک میں ہے ان الشرک لظلم عظیم, شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے. کسی انسان کو مار دینا, مرڈر کر دینا, قتل کر دینا, یہ چھوٹا ہے شرک سے بھی, حالانکہ یہ خود کتنا بڑا ہے, سب کو پتا ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہے, لیکن شرک کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. شرک ظلم عظیم ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ عدل سے ہٹ گیا آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان میں. صفت عدل کا لحاظ کرنا, اپنے درمیان اور اپنے نفس کے ساتھ میں بھی عدل کرنا. اپنی ذات سے عدل کرو. ذات سے عدل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے تم کو نقصان پہنچے دنیا میں یا آخرت میں. ایسا کوئی کام مت کرو, کیونکہ جب آدمی غلطی کرتا ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے اس کو. اس لیے غلطی کے جواب میں اللہ سے جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہ ربنا ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. کیونکہ عدل نہیں ہو سکا تبھی تو غلطی ہو گئی. معصیت جو ہے نا وہ ظلم ہے. کیوں ہے صاحب؟ اپنے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. ہو معصیت ظلم ہے. کیوں؟ اپنے ساتھ انصاف نہیں ہو. اس لیے کہ معصیت کا نقصان اللہ کو تھوڑی ہوتا ہے کوئی، یہ اللہ کے رسول کو تھوڑی ہوتا ہے، یہ کسی دوسرے کو تھوڑی ہوتا ہے، الا کہ معصیت ایسی ٹائپ کی ہو جو دوسرے کو نقصان پہنچانے والی ہو تو ہوتا ہے، ورنہ معصیت کا نقصان تو آدمی اپنے کو ہے. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگوں تمہاری سرکشی کا نقصان تمہیں ہوگا، مجھے کیا لینا ہے، میں تو غنی ہوں، میں تو بے نیاز ہوں. ساری دنیا کے لوگ مل کے انتہائی بدتمیز ہو جائیں، بےہودہ ہو جائیں، برے ہو جائیں، میری بڑائی میں، میری کبریائی میں، میری عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی، جو کہ میری عظمت اور میری بڑائی کمی اور چھوٹی کو قبول کرنے والی نہیں، زیادتی کو قبول کرنے والی نہیں ہوتی، کہ کوئی میری بے عزتی کر دے تو میں بے عزت ہو جاؤں گا، کوئی مجھے عزت دے دے تو مجھے عزت مل جائے گی. اسی لیے ساری دنیا بےہودی کی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ متاثر نہیں ہوتے، ورنہ اتنی بےہودگی میں وہ کہاں برداشت کر سکتے تھے. ہم ایک جگہ ڈیٹرائٹ جا رہے تھے تو راستے میں باتھ روم گئے، واش روم میں، وہ جو ہوتا ریسٹ ایریا، اس میں اللہ میں کو گالیاں لکھی ہوئی تھی ایسی موٹی موٹی، کسی کو غصہ تھا اپنی فیت پر، اپنی قسمت پر شاید، وہ اس میں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کو ایسی موٹی موٹی گالیاں دی. اللہ تعالیٰ کو کیا لینا دینا اسے، دیتے رہو. ہاں جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو بتا دیں گے کہ بھائی یہ کیسی چیز تھی. اپنے نفس پر عدل نہیں ہو سکا، ہم جو اپنے منمانی کرتے ہیں نا وہ ظلم کرتے ہیں، کیونکہ اس کا نقصان ہونے والا ہے، کسی اور کو نہیں اپنے کو ہی ہونے والا ہے، تو نفس کے ساتھ عدل کہاں ہوا. اور ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ عدل کرے، انصاف کرے، جتنے رائٹس ہیں، یہ ہیومن رائٹ والوں کو کیا رائٹ کا اندازہ ہے، اسلام سکھاتا ہے اصل رائٹس کیا ہیں، بڑوں کے، چھوٹوں کے، ماں باپ کے، اولاد کے، میاں کے، بیوی کے، مرد کے، عورت کے، پڑوس کے، مسلمان کے، غیر مسلم کے، انسان کے، جانور کے، رائٹس ہیں، حقوق ہیں، انصاف کرو ان کے ساتھ. ایک حدیث شریف میں یہ مضمون ہے کہ جس آدمی کے گھر میں بلی ہو اور اس کو تکلیف پہنچتی ہو، اور جس آدمی کے گھر میں پرندہ ہو اور اس کو وقت پر روٹی پانی نہیں، اس کی غذا اور پانی نہ ملتا ہو، وہ کتنے ہی نیک کام کر لے ظالمین میں شمار ہو. بھیا تو آپ کو بننا نہیں چاہیے تھا پرندے کو، اور اگر بند کیا ہے تو اس کے پانی کا، اس کی غذا کا فکر کرو. یا تو آپ کو بلی پالنی نہیں چاہیے تھی لیکن آپ نے بلی پالی ہے، تو پھر اس کے کھانے پانی کا انتظام کرو. جس آدمی نے بلی پالی اور اس کو وقت پر غذا نہیں پہنچائی، جس آدمی نے پرندہ پالا اور اس کو وقت پر غذا نہیں پہنچایا، کبھی وہ محسنین میں آئے گا نہیں، اچھے کام کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، چاہے اس کے ساتھ کتنے ہی نیک اعمال کا ذخیرہ ہو. یہ بھی جملہ آیا اس کے بعد. عدل ان مضمون کو گھیرتا ہے پورے. اب اندازہ کیجئے کہ عدل کتنا بڑا لفظ ہے. باتوں میں اعتدال، کاموں میں اعتدال، خوشیوں میں اعتدال، غم میں اعتدال، کمانے میں اعتدال، خرچ کرنے میں اعتدال، عدل ہی عدل ہے. پورے دین کا نظام عدالت پر قائم ہے، اور دین کے علاوہ عدالت نہیں پائی جاتی، ظلم ہی پایا جاتا ہے. دین کے علاوہ عدالت نہیں ہو سکتی، ظلم ہی ہوگا. اس لیے اسلام کی بنیاد کس پر ہے؟ عدل پر ہے. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا. اب ہمارے ذہن میں ہونا کہ اسلام کی بنیاد کس پر ہے، تو بولے عدل پر ہے. اب عدل کو کیسے، ڈیفینیشن کیا ہوگا اس کا، اس کو کیسے تحقیق اس کی جائے گی، تو ہمیں کیا معلوم کہ کس چیز کا عدل کیا ہوتا ہے؟ عقیدے میں عدل کیا ہے، عمل میں عدل کیا ہے، حقوق میں عدل کیا ہے، بات چیت میں عدل کیا ہے، خوشی میں عدل کیا ہے، غم میں عدل کیا ہے، عادتوں میں عدل کیا ہے. ظاہر ہے کہ ایک آدمی فضول خرچ ہے اور بخیل ہے، نہ وہ عدل ہے نہ یہ عدل ہے. ایک آدمی تکبر کرتا ہے، ایک آدمی خودداری کرتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، نہ وہ عدل ہے نہ یہ عدل ہے. عدل اخلاق میں ہوتا ہے، اخلا عادتوں میں ہوتا ہے عدل. اور ایک بات بتا دوں آپ کو، بہت عجیب ہے، میرا ذہن ادھر منتقل ہوا، امید ہے کہ کسی تفسیر کی کتاب میں بھی ہوگی، وہ یہ کہ کل قیامت میں جو اللہ پاک میزان انصاف کریں گے، وزن کریں گے نا، تو عدل ہی دیکھا جائے گا، عدل دیکھنے کے لیے ہے. اس کے عقیدے کا عدل ہے نہیں ہے، تولا کس چیز کو جائے گا وہاں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، القسط ویسے مفعول لہو کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، انصاف کے لیے ہم وزن اعمال کریں گے، لیکن خود انصاف کے لیے انصاف کو ہی تولا جائے گا. اس کی باتوں میں کتنا انصاف تھا، اس کے کاموں میں کتنا انصاف تھا، اس کی عادتوں میں کتنا انصاف تھا، اس کے اخلاق میں کتنا انصاف تھا، اس کے حقوق کے جاننے میں اور اس کے ادا کرنے میں کتنا انصاف تھا، اللہ کے حق کو پہچاننے میں کتنا انصاف تھا، اللہ کے نبی کے حق کو پہچاننے میں کتنا انصاف تھا، دین کے حق کو پہچاننے میں کتنا انصاف تھا. جہاں انصاف کے لیے وزن کیا جائے گا، خود انصاف کو بھی وزن کیا جائے گا. ہر آدمی کا عدل دیکھا جائے گا کہ ہے نہیں ہے، یہ کاٹا صحیح بیٹھ رہا نہیں بیٹھ رہا اس کا اندازہ لگائیے. اسی وجہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دنیا آخرت میں جو پل صراط ہے دنیا میں وہ دین ہے. جتنا وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، ایسے ہی اصل پوائنٹ پہ رہنا دین میں وہ بہت مجاہدے کا کام ہوتا ہے. اللہ پاک نے دنیا کے اندر چیزیں آسان کی ہوئی ہیں، یہی آسانی کل قیامت میں کام کرے گی. ہے وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، مگر یہ نہیں ہے کہ اس پر چلا نہیں جا سکتا. آخر بجلی چلتی ہے تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک پر بجلی چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ بجلی کے جو وائر ہوتے ہیں اس میں بجلی سفر کرتی ہے، تلوار سے زیادہ تیز پر سفر کرتی ہے اور بال سے زیادہ باریک پر کرتی ہے. اسی وجہ سے جو آدمی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، حدیث میں کیا تھا، اس کو بجلی کی رفتار سے گزار دیا جائے گا اس برج پہ سے. تو یہ مطلب نہیں کہ امپاسبل ہے. ایک صاحب بیان کر رہے تھے گاؤں والے دیہات والوں کے سامنے بیان کر رہے تھے، بیان کرتے کرتے انہوں نے آخرت کے احوال شروع کر دیے اور آخرت کے حالات سناتے سناتے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، کل قیامت میں ایک برج رکھا جائے گا، اس کا نام پل صراط ہے، اس کے اوپر سے آدمی کو چلنا پڑے گا، تب کہیں جا کے جنت آگے آئے گی، اور وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے. وہ گاؤں دیہات کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ لیکن کہ مولوی جی یہ کیوں نہیں کہتے کہ دینے کا ارادہ نہیں ہے جنت کا؟ صاف یہ بولو کہ جنت دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس پہ چلے گا کون، اس پہ جائے گا کون؟ اللہ پاک کے دینے کا ارادہ ہے، لیکن اللہ پاک وہ بیلنس دیکھنا چاہتے ہیں انسان میں، اور وہ بیلنس پیدا کرنا چاہتے ہیں انسان میں، اور وہ سالڈ دین کے ساتھ ہے. اس وجہ سے دین کی باریک سے باریک بات کی رعایت کرنی پڑے گی. دین کی ہر چھوٹی بڑی بات میں آپ کو توازن کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ دین یسرون، جو ہو سکتا ہے کر ڈالو، جو نہیں ہو سکتا چھوڑو یار جانے دو، ایسا نہیں ہے. دین تو نام ہی مجاہدے کا ہے، مشقت کا ہے، برداشت کرنی پڑے گی. کرو گے تو آسان کر دیں گے اللہ پاک. اس لیے اس سے اندازہ فرمائیے کہ یہ آیت کیا ہے، ایک پوری بریفنگ ہے اسلام کی، ایک سمری ہے اسلام کی. ہر جمعے میں جب آدمی اس آیت کو سنے اور اس کے جتنے ورڈ، ابھی تو میں ایک آیت کی تھوڑی سی وضاحت کر سکا ایک جملے کی، وہ بھی تو اگر تھوڑا سا ہمارے ذہن میں وہ مضمون بیٹھا کرے، اور جب خطیب صاحب پڑھیں تو ہمارے ذہن میں وہ چیز آئے، اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے، وہ تسلی کی چیز ہے. اور یہ ہے کہ آپ انسانیت کو بتا سکتے ہیں کہ اسلام ہے کیا، اسلام سکھاتا کیا، اسلام بولتا کیا ہے. سنتیں پڑھو.